اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
صلاة والسلام علیک یا رسول
اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمہ، آج ہمارا موضوع ہے وصیت کے احکام، اور انشاءاللہ اس پر ہم کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسے مدنی پھول آج سنیں کہ شاید ایک تعداد کے لیے یہ مدنی پھول نئے بھی ہوں، اور اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. لیکن اس سے پہلے امیر سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے، مدنی وصیت نامہ. اس مدنی وصیت نامے میں امیر سنت نے جو وصیتیں تحریر فرمائی ہیں انشاءاللہ اس پر بھی کچھ عرض کریں گے، مگر آئیے درود پاک کی فضیلت آپ کو بیان کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے درود پاک کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وصیت سے متعلق ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا، مگر یہ کہ آپ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل بھی کروا دیتی ہے. اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھنے کی نیت کر لیجئے، اور حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. وصیت کے حوالے سے ایک بہت پیاری اور ایمان افروز حدیث سے پاک مشکا شریف کے حوالے سے امیر سنت نے اپنے رسالے مدنی وصیت نامہ کے صفحہ نمبر 12 پر نقل کی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ، جس کی موت وصیت پر ہوئی، یعنی جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا، وہ عظیم سنت پر مرا، اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی، اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. تو یہ حدیث پاک بہت سارے فضائل کو بیان کر رہی ہے. عظیم سنت پر مرنے کی بھی بات یہاں بیان ہوئی، اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی، اور اس کی مغفرت کی بھی اس میں بشارت موجود ہے. تو یہ بہت عظیم روایت اس عنوان پر امیر سنت نے نقل کی ہے. پھر امیر سنت نے بھی وصیتیں کی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی حسب موقع اور موقع کی مناسبت سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ بتائیے حضور، وصیت ویسے نارملی طور پر ہمارے یہاں وصیت کا لفظ کافی استعمال کیا جاتا ہے، تو اب مدنی چینل کے ناظرین کو ہم وصیت آسان طریقے سے کیسے سمجھا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے وصیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وصیت ہمارے معاشرے میں دو طرح کی اس میں جانی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ جو مال اور اسباب کی جائیداد کی وصیت کرے مرنے والا، تو جہاں احادیث مبارکہ میں جو فضائل بیان ہوئے یا جو احکام بیان ہوئے وہ انہی وصیتوں کے بیان ہوئے، جیسے بہار شریعت میں پورا ایک باب اس کا موجود ہے. اور دوسری وصیت جس کو دوسرے لفظوں میں ہم نصیحت بھی کہتے ہیں، وصیت کا بھی اس میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں نصیحت کو بھی وصیت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. مگر جو وصیت کی جس بات کی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وصیت کے احکام، تو یہاں آسان الفاظ میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے، بھارے شریعت میں اس کی تعریف بھی یوں لکھی ہے کہ بطور احسان مرنے والا اپنے بعد ایسے ورثا کو، ایسے رشتہ داروں کو کہ جو اس کے وارث نہیں ہیں، ان کے لیے مال کی یا منفیت کی ترغیب دلا کر چلے جائے، وصیت کر کے چلے جائے،
منفعت سے کیا
یعنی فائدہ ان کے لیے فائدہ. تو اس طرح یعنی مرنے سے پہلے اپنے مال و اسباب میں سے ایسے افراد کہ جو اس کے مال کے وارث نہیں ہیں ان کو بطور احسان، تاکہ ان کو مرنے کے بعد ان کو بھی فائدہ پہنچے، یہ شرعی طور پہ وصیت کہلاتی ہے. اور اگر ہم لغوی طور پہ وصیت کہیں تو وہ نصیحت کے معنی بھی آتی ہے، کسی کو سمجھانا بھی وصیت کے معنی میں آتا ہے کہ بھئی میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں کہ آپ یہ کام مت کیجئے. جیسے ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کی اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے وصایا ہیں، امیر اہل سنت کے ہیں، اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی وصایا ہیں اور دیگر بزرگوں سے بھی ثابت ہے.
اس وصایا سے کیا مراد ہے؟
یہاں وصایا سے مراد وہاں پر بھی بزرگان دین نے بعض احکام تو وہی بیان کیے کہ میرے انتقال کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی میرے تجدید و تکفین کے معاملات میں سنت کا،
میرے معاملات میں یہ کرنا،
میرے معاملات میں. اور دوسرا وہاں اپنے مریدین، متوسلین اور متعلقین جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، ان کو آپ نے نصیحت دی کہ ان بزرگوں نے کہ میرے بعد آپ نے مثلا شریعت کی پاسداری کرنی ہے، نمازوں کی پاسداری کرنی ہے، مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، اس طرح کی وصیتیں اپنے متوسلین اور محبین کو
جو تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یوسف بھائی آپ کیا کہتے ہیں وصیت کے بارے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب جیسے کہ تمہیدن محسن بھائی نے بھی کہا کہ وصیت دو طرح سے ہمارے شریعت کے اندر مستعمل ہے. بزرگان دین سے کثرت کے ساتھ، چونکہ آپ نے احادیث کریمہ جو پیش کی نا
جی،
تو کثرت کے ساتھ وصیتیں ہمیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں جس میں انہوں نے اپنے متعلق بھی، لیکن بالخصوص اپنے متعلقین اور مریدین اور جو ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والے یا جو ان کو مطلب فالو کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے وصیتیں فرمائی. سب سے پہلے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وصیت میرے پاس موجود ہے حدیث پاک کے اندر، وہ میں عرض کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت عام وصیت یہ تھی کہ نماز کی نگہداشت رکھنا اور اپنے لونڈی غلاموں کا خیال رکھنا.
اچھا،
یعنی اپنے متعلقین اور آقا علیہ السلام
کو وصیت میں لیا گیا.
جی، اور اپنے یہ بھی فرما رہے کہ میرے بعد نماز کی نگہداشت رکھنا اور لونڈی غلاموں کا جو تمہارے ماتحت ہیں ان لوگوں کا، ان لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا.
اس میں تو اسلام کا حسن بھی شامل ہے
ماشاء اللہ،
کہ لونڈی اور غلام جو عموماً مطلب جن کے لیے کوئی رعایتی معاملات نہیں ہوتے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو وصال ظاہری سے قبل جو مدنی پھول عطا فرما کی مدنی پھول، وہ اس میں لونڈی اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کے حوالے سے بھی.
صاحب اس میں بڑی ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے نقطے کی کہ ویسے تو یہ دو جملے ہیں، نماز کی نگہداشت اور لونڈی غلاموں کے حقوق کا خیال، لیکن اگر اس کو دیکھیں نا تو دو جملوں کے اندر آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں حقوق اللہ کو بیان فرمایا، دوسرے میں حقوق العباد کو بیان. اتنے جامع انداز کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حقوق اللہ بھی آ رہے ہیں اور حقوق العباد بھی آ رہے ہیں، دونوں کی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں.
ماشاء اللہ. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار بھی رہا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو یا دیگر جیسے ہمارے مسئلہ میں نے کہا کہ متوسلین کو وصیت کرتے ہیں، پھر اپنے ذات کے معاملے میں بھی
جی
وصیت کا سلسلہ یہ رہا ہے. اور وصیت کی وسعت اس انداز کو سمجھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی وصیت کے لائق چیز ہو اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے وصیت لکھے بغیر دو راتیں گزارنا بھی جائز نہیں ہے.
یعنی
اس کے شرعی حکم جو سیرات الجنان میں لکھا ہے نا، وہ پہلے میں آپ کو تھوڑا بیان کر دوں تاکہ وصیت کے حوالے سے ایک تصور واضح ہو جائے. سیرات الجنان جو تفسیر قرآن ہے، دعوت اسلامی کے اشاعت دار مقتدی المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس کی پہلی جلد سورہ بقرہ کے تحت، سورہ بقرہ میں ہے، تو اس کے تحت اس میں لکھا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کو اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر یہ وصیت کے متعلق مدنی پھول مل جائیں گے. تو اس کے پیج نمبر 288. اللہ کرے کہ آپ کے پاس سراط الجنان آپ کے گھر میں 8 جلدیں اس کی آ چکی ہیں, اب صرف 2 جلدیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ. پھر قرآن پاک کے 30 پارے اس تفسیر میں ہمیں مل جائیں گے پرنٹ ہو کر مقتدۃ المدینہ سے, لیکن ابھی فی الحال آپ لے لیں کیونکہ بہت سارا حصہ آ چکا 8 جلدوں میں, اب صرف 6 پارے رہ گئے, یعنی ڈبل 12 پارے, 24 پاروں تک تفسیر آ چکی ہے چھپ کر. تو اسے لے تو اس کی پہلی جلد جو ہے فرسٹ والیوم جو ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یاد رہے کہ وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا لیکن وصیت کا جواز اب بھی باقی ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو. یہ بخاری شریف کی حدیث جو بھی میں نے پہلے بھی بیان کی. تو یہ کچھ وصیت کے حوالے سے تصورات ہیں. ایک وصیت کی اس میں وسعت بھی نظر آ جائے گی کہ وصیت سے کیا کیا چیزیں. اب جیسے کہ یہ آیا نا کہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ
وصیت,
البتہ ایک تہائی تک وصیت ہو سکتی ہے جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جو
مال جائیداد.
چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصیت مال کے تہائی حصے میں ہے اور تہائی بہت ہے.
اس میں بھی ایک بہت پیاری روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی پاک علیہ السلام خود بھی جب صحابی کی کوئی صحابی بیمار ہو جاتا ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو انہیں بھی وصیت کا حکم دیتے تھے. اسی طرح یہ جب بیمار ہوئے تو ان کے پاس سرکار علی وقار علیہ السلام تشریف لائے تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے وصیت کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے وصیت کر دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے مال کی وصیت کی ہے, تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے, یعنی اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کر دی ہے. اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اپنی اولاد کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو غنی ہیں یعنی مالدار ہیں تو ان کو میرے مال کی حاجت نہیں. اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ترغیب دلاتے رہے اور ان سے کہا کہ نہیں اپنی اولاد کے لیے بھی آپ اپنے مال میں کچھ چھوڑیں. تو پھر اس پر انہوں نے کچھ عرض کیا کہ میں اتنا مال رائے خدا میں دیتا ہوں, یہاں تک کہ کم کرتے کرتے سلس یعنی تہائی مال تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ آپ یہ رائے خدا میں دینے کی وصیت کر جائیں. تو یہ ترغیب بھی حضور نے فرمائی کہ وصیت کی جائے, اور پھر جو آپ نے حکم بیان فرمایا کہ تہائی مال 1/3 میں کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں ہم نہیں کر سکتے.
کا تو ایک طے ہے نا.
جی جی,
قرآن پاک کریم میں مطلب اسلام و دین نے کس کو کتنا دینا ہے وہ تو طے شدہ ہے.
جی جی,
ہے نا. تو اس کی تو ایک اپنی جو فیکشن فیگر ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں.
اسی لیے یہ کہا کہ جو وارث ہیں اس کے علاوہ کے لیے وصیت کریں گے, تو وارث کے لیے تو بیان کر دیا.
یہاں بہت پیاری بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی کہ تمہارا اپنے عیال کو گنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں. تو یہ یوں سمجھیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے غلاموں کے بارے میں, لونڈیوں کے معاملے میں, جو تمہارے قبضے میں تمہارے غلام ہیں, تمہاری باندیاں ہیں, اس کے معاملے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات, پھر یہ کہ اپنے جو عیال ہیں بال بچے ہیں ان کے معاملے میں ہماری کیا مدنی سوچ ہونی چاہیے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اس میں اپنے صحابہ کا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا. بڑے جلیل قدر صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اشرہ مبشرہ میں ہے اور بڑا مقام و بڑا مرتبہ ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب بھی عطا فرمائے تھے. تو وہ اب اس پر صحابہ کرام کی ایک سوچ بھی دیکھیے کہ وہ دینے کا کیسا ذہن تھا کہ دے دیں, تو یہ سارا مال دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دوں, اس کو صدقہ کر دوں. مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام و دین کی بڑی خوبصورت تصویر بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارا اپنے عیال کو گنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور یہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے. کیونکہ یہ مانگنا ہے نا, یہ اسلام نے اس کو اس کی پذیرائی دی ہمارے دین میں, ہمارے اسلام میں سوال کرتے رہنا, مانگتے رہنا. کیونکہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام کی ہمیں تعلیمات یہ ہیں کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نا وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے.
سبحان اللہ,
یوں دینے والے بنے آدمی, مانگنے والے نہ بنے. عموماً لوگ مانگتے پھرتے ہیں, بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے سوال کرتے رہنے کی, مانگتے رہنے کی. اسکول کالج میں بھی جائیں گے تو کسی سے ربڑ مانگ رہے ہوں گے, کسی سے پینسل مانگ رہے ہوں گے, کسی سے کاپی مانگ رہے ہوں گے, کسی سے کاغذ مانگیں گے یا کاپی میں سے کاغذ پھاڑ کر دے دے تو کوئی کیا لکھیں گے, کوئی کیا. مانگنے کی عادت, آفیسز کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ موبائل مانگتے رہتے ہیں. یار موبائل دینا, میرا بیلنس ختم ہو گیا. اب اس کا بیلنس ختم کرنے کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ کہ یار میرا بیلنس ختم ہو گیا, اب تیرا رہ گیا تو میں بھی نہیں دیکھ سکتا, اب تیرا بیلنس میں نے ختم کرنا ہے. بھائی بیلنس ختم ہو گیا تو بیلنس ڈلوا لو. اب مانگتے کیوں, کیونکہ آپ کے جیب سے مطلب کہ 10 روپے نکل نہیں رہے, اس کے موبائل کے 20 روپے ختم کرنے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے, کسی اور کی موٹر سائیکل مانگ مطلب مانگ کے لے جائیں گے. یعنی بازوں کے مزاج میں مانگنا اور اپنی چیزوں اپنے پیسے بچانا اور لوگوں کے پیسے خرچ کردا, تو یہ مانگنے کی جو عادت ہے نا, اگر ہمارے آپ کے میں سے کسی کی بھی ہم میں سے ہو تو اس کو نکال دیں. سوال کو ویسے بھی پسند نہیں کیا گیا, اور سوال کی بعض صورتوں کو تو شرعاً ناجائز قرار دیا گیا ہے, تو یہ نہ کریں. جتنے بھی ہمارے آس پڑوس میں بھی چلے, کبھی کبھار ضرورت کی چیز ہوتی, کبھی کو ماچس ختم ہو گئی تو ایک ارجنٹ سی آ گئی, کبھی نمک کوئی ہلکی پھلکی چیز ہو گئی. اب پڑوس پڑوس سے بار بار اچھا وہ نمک ہے, تو وہ نمک پہلے دن تو مل جائے گا, اب اگلے دن بھی ہم نمک مانگنے جائیں گے تو بولے تو اس کو لگے گا کہ یہ ایک نمک کی تھیلی منگانے میں یا مطلب کہ پاؤ چھٹانگ نمک منگانے میں بھی ان کو تکلیف ہے. تو کبھی پودینا مانگ رہے ہیں, تو کبھی دھنیا مانگ رہے ہیں, تو کبھی ماچس مانگ رہے ہیں, تو کبھی کیا مانگ رہے ہیں. تو پڑوس نے کوئی کرانے کی دکان تھوڑی کھولی ہوئی ہے کہ مطلب کہ وہ آپ کو دیتے رہیں گے, نہ اس کی دکان, نہ اس کا اگر ویلفیئر ایسوسی ایشن بنا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کا مطلب دیتا رہے. تو اگر آپ کے گھر میں بھی پڑوس میں بھی اگر اس طرح کی ہو تو نہ کریں. آپ موبائل رکھتے ہیں, چارجر اپنا رکھیں, ہر چیز اپنی رکھیں. اگر سفر کہیں آنا جانا ہے تو آپ کو پتہ یہ چیز ہو جاتی ہے, سب چیز اپنی رکھیں. ہم میرے لیے سنت کو اللہ سلامت رکھے, ماشاء اللہ اللہ کی کرو رحمت ہے, یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کی رحمت سے اب ماشاء اللہ میرے سنت کی طبیعت بہتری کی طرف ہے. ماشاء اللہ اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, زمین پہ سجدہ کرنا وغیرہ کا عاشقان رسول کو چاہیے کہ سجدہ شکر ادا کریں. امیر سنت نے چند دنوں کے بعد جو پہلا سجدہ کیا, ڈاکٹر نے وہ ٹاکہ نکل گیا, ماشاء اللہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ مزید بہتری عطا فرمائے, طبیعت بہتری کی طرف ہے. لیکن ابھی صحتیابی کی طرف سفر جاری ہے, اب دعا کا سلسلہ جاری رکھیے. اور یہ کہ امیر سنت نے جو کئی دنوں کے بعد پہلا جو سجدہ کیا وہ سجدہ شکر ہی کیا, اور الحمدللہ ہمارے اسلام بہن میں نے بھی الحمدللہ سجدہ شکر ادا کیا. اور آپ سب سے عرض کی بھی تھی کہ آپ سب سجدہ شکر بھی ادا کریں اور دعا بھی کرتے رہیں. الحمدللہ امید ہے کہ ایک تعداد ہمارے اسلامی بھائیوں کی مدنی قافلوں کے مسافر بنی ہے, اور اس کا عنوان خاص طور پر یہی تک اللہ کی رضا کے لیے سفر کرنا ہے, اور اس میں خاص دعا کرنی امیر سنت کی دراز عمر بالخیر و صحتیابی کے لیے. اور ماشاء اللہ اسلامی بھائی نے سفر کیے بھی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے امیر سنت کا سایہ سلامت رکھے, سایہ دراز فرمائے, اور یہ کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور ان کی دعائیں ہم لیتے رہیں. تو میں یہ ضمناً چلیں عرض کر دیا, تو یہ نمک اپنے ساتھ رکھتے تھے امیر سنت, بات سالا موضوع سوال کا چلا ہے تو نمک اپنے ساتھ رکھتے تھے, آدھی پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے. تو اسلام و دین جو ہے نا ہمارا, یہ سوال کو کی پذیرائی نہیں ہے, پسند نہیں کرتا, اور خودداری کو بہت پسند کیا جاتا ہے. خودداری ہو تو آدمی پیدل چلا جائے, سوال نہ کرے, کوئی دیکھے گا کسی کو ویسا ہوگا تو وہ اگر آفر کر دیتا ہے اور اس میں بھی کوئی مانعی شرعی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ آدمی مطلب کہ ہے یار بس میں چلے جائیں گے, ویگن میں چلے جائیں گے, دھکے کھا لیں گے, لیکن کسی سے موٹر سائیکل یا کار کا سوال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت جب دے گا تب آپ کی بھی کار اور موٹر سائیکل آ جائے گی, لیکن اب نہیں ہے تو ہزاروں لوگ سفر کر ہی رہے ہیں, لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں کار میں اور پیدل, یہ ساری چیز تو سارے کو, تو مطلب ایک آدمی کے پاس بلڈنگ میں گاڑی ہے تو بلڈنگ میں رہنے والے 10 پڑوس اس کی کار استعمال کر رہے ہوں گے کہ چلو ایک کار 10 فیملی کو کافی ہے, ایسا نہیں ہوتا. پڑوسی بھائی بھائی سے بھی لیتا ہے نا تو بھاری پڑتا ہے. یہ ہمارے بھی تجربے کی باتیں, آپ کے بھی تجربے کی باتیں ہوں گی. تو موضوع صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذہن بنا لیں, سوال نہیں کرنا, نہ موبائل فون لیں میسج کرنا. خدا نہ کرتا کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ایمرجنسی میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کی مجبوریاں پریشانیوں کو عموماً سمجھ جاتے ہیں, اور بعض صورتوں میں سوال کرنا یہ آر نہیں ہوتا, یعنی ذلت کا وہ سامنا نہیں کرنا پڑتا, تو یہ سب ہوتا ہے.
سب صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ اونٹ پر جا رہے تھے ہو رہے تھے تو ان کا چابو کیا کوئی چیز گر جاتی تھی لاٹھی تو وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے کہ مجھے اٹھا کر دو
بیعت کی تھی سوال نہ کرنے پر بیعت کی تھی سوال نہ کرنے پر اور ان پر عمل یہ تھا چابوک نیچے گر جاتا تو وہ تشریف لے جاتا چابوک نیچے تو وہ خود ہی کسی کہتے نہیں تھے کہ مجھے اٹھا کر دے دو اس سوال سے بھی بچتے تھے
ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے دودھ والا اصحاب صفہ کو بلایا تھا تو اس کی ابتدا میں یہی ہے نا کہ آپ بھوک سے نڈھال تھے بہت سخت آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں گزرتے ہیں تو آپ نے سوال نہیں کیا بلکہ آپ جو ہے ایک آیت کی تفسیر وغیرہ پوچھتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں سوال نہیں کرتے کہ مجھے جو ہے چاہیے مجھے بھوک لگی مجھے کھانا کھلاؤ یا کوئی مجھے ایسی چیز دو کہ میری حاجت پوری ہو وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان سے بھی سوال نہیں کیا ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھا وہ بھی مسئلہ بتا کر آگے گزر گئے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا پھر وہ دودھ پلانے کا سلسلہ ہوا لیکن سوال نہیں کیا
اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہچان لیا کہ
جی جی
لے گئے اور سارے یہاں
اللہ
تو یہ ہے کچھ مطلب سوال پر موضوع چلا تھا تو میں نے چلے کچھ عرض کر دی مجھے بتایا کہ لوگ گھروں میں جا کے وائی فائی مانگتے ہیں پاسورڈ نمبر اب پاسورڈ نمبر میں میں خود آپ سے اگر رہنمائی فرمائے کہ بعض اوقات گھر میں وائی لگا ہی ہوا ہے اور لوگ پاسورڈ دے دیتے ہیں یعنی کہ شاید مانگنا ہر ایک کے لیے اب جیسے کہ اگر میرے موبائل نیٹ کے اندر اگر مطلب کہ میں وائی فائی کے ذریعے آپ کو دے سکتا ہوں تو چونکہ آپ بھی استعمال کریں گے تو شاید میرا جتنا جی بی یا میرا جتنا بھی ایم بی ہے جو بھی میرا یوز جو استعمال ہے پیکیج ہے وہ تیزی کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو شاید یہ زیادہ بھاری پڑے گا لیکن جس کے گھر میں جیسے فکسڈ ہے مثال کے طور پر 1000 روپے مہینہ ہے تو انلمیٹیڈ ہے اب انلمیٹیڈ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اتنا اندازہ نہیں ہے مطلب ہر چیز کی لمٹ تو ہوگی ایک جی بی ہوگا 2 GB ہوگا 3 GB ہوگا جو اس کا ایک ہوتا ہے میکسیمم کتنا ہوگا ایسا تو ہے نہیں کہ 500 GB 50 GB استعمال کر لے اور آپ کو مطلب کہ کوئی کچھ کہنے پوچھنے والا نہیں ہے واللہ اعلم مجھے اتنا اس کی معلومات نہیں ہے تو یہ تو ہمیں پوچھا تو شاید ایسا لگتا ہے کہ عرف دیکھا جائے گا اس پر کہ اگر وہاں پر پاسورڈ مانگنا اگر عرف کے مطابق درست ہے تو شاید واللہ اعلم اب اس میں میں عرض کر نہیں سکتا کیونکہ
اس میں بسا اوقات مانگنا بھی نہیں پڑتا
جی
وہ بسا اوقات مانگنا بھی نہیں پڑتا وہ بعض ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیکنیک سے بھی وہ کر لیتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ
نہیں مطلب گھر کے اندر میرے کو گھر میں آئے گا تو مطلب اس کو پاسورڈ مانگنا تو پڑے گا نا
نہیں بسا اوقات نہیں مانگنا پڑتا ایسی صورتحال بھی
وہ اوپن رکھتے ہیں
جی
وہ اوپن رکھتے ہیں وہ ایک الگ ہوتا ہے خیر یہ تو سوال کی طرف ہم چلے گئے لیکن مجھے اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے اگر کالے آ جائے تو بتا دیجیے گا ہم انشاءاللہ کال لے لینا شروع کر دیں گے جی کال لے لیں پھر آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ چلتے ہیں جی کال چلائیے
ہمارا بورے والا دار والا نام میرا خالد محمود ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی وصیت کرتا ہے فار ایگزامپل کوئی آدمی یہ وصیت کر لیتا ہے کہ میرے مال میں سے میری اس بیٹی کو کتنا حصہ دیا جائے اس بیٹی کو اتنا حصہ دیا جائے بیٹے کو اتنا حصہ دیا جائے اور وہ شرعاً اس طرح نہ ہو یعنی شرعاً میں شریعت میں ایسا ہی ہے کہ لڑکی کو زیادہ حصہ دیا جاتا ہے لڑکی کو کم اگر کوئی شخص اس طرح کر لیتا ہے کہ لڑکے کو کم حصے کی وصیت کرتا ہے لڑکی کو زیادہ تو اس وصیت پہ عمل کیا جائے گا یا نہیں
دیکھیں اس میں ابھی میرے ایسا ہمارے ساتھ دار الافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی تو ہیں نہیں وصیت کس وارث کو کتنا حصہ ملنا ہے اس کے شریعت نے بیان کر دیا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے ایسا کیوں ہوتا ہے سلسلہ جو پیر کو کیا تھا اس میں ہمارا موضوع موت کے بعد کا ہی تھا اب اس میں وصیت جب کوئی سی مرحوم کی ملے گی اول تو یہ کہ کسی بھی شخص کو جو اس وقت زندہ ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں جو زندہ ہیں آپ جب بھی کوئی وصیت کریں وصیت تو کر کے ہی رکھنی چاہیے آپ اگر وصیت کر رہے ہیں تو برائے کرم وصیت کو ایک بار اس کی شرعی تفتیش کروا لیں کہ میں نے یہ وصیت کی ہے اپنی جان کے حوالے سے اپنے مال کے حوالے سے اپنے انتقال کے بعد کہ میرے ساتھ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا اپنی اولاد کے بارے میں کوئی نصیحت کے عنوان پر آپ نے جو بھی وصیت کی کوئی نصیحت بھی کرنے کے لیے بھی علم چاہیے اگر نصیحت بھری بھی وصیت ہے تو اس کے لیے بھی علم چاہیے کہ آپ نے جو لکھا جو کہہ دیا ہے اگر وہی شرعاً غلط ہوگا تو کیا ہوگا یا خدا نخواستہ کو ایسی وصیت کر کے چلے گئے کہ جس کا کرنا ہی ناجائز ہے تو ایسا نہ ہو کہ وصیت کرنے والے کی بھی مرنے کے بعد گرفت ہو جائے کہ اسی وصیت کی کیوں، اور اس وصیت پر عمل کرنے والے کی بھی شرن گرفت ہو جائے کہ تم نے اسی وصیت پر عمل کیا کیوں کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا. تو وصیت چونکہ ایک بڑا ہی ایک شرعی مسئلہ ہے، اس پر حدیث موجود ہے، قرآن کریم کی آیات موجود ہے، پھر اس کی تفسیر موجود ہے، حدیث کی شروحات موجود ہیں، پھر باہر شریعت میں اس کے جزیات موجود ہیں، تو فتویٰ اس پر لیے جاتے ہیں مفتیان کرام سے. تو یہ موضوع جو ہم لے کر آئیں اس میں ظاہر ہے کہ ہم وصیت کے احکام کی تفصیل بیان کرنے کے لیے تو نہیں آئے، اس میں سمپل سی بات یہ ہے جو ناظرین کو عرض کرنا ہم چاہ رہے ہیں کہ اب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے وصیت کرنی ہے بس. اگر کوئی قابل ایسی چیز ہے وصیت کرنی چاہیے، اور وصیت کرنی ہی چاہیے. امیل سنت کے 40 وصایا ہیں، اس میں مطلب کہ آپ نے انتقال، پھر اور کفن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بہت ساری وصیتیں کی، اور مسجد نبوی شریف مدینہ شریف کی وہ آخری رات کی امیل سنت کی اس وقت جب لکھی تھی، اس کے بعد سفر تھا. تو 40 وصیتیں آپ نے تحریر فرمائی تھیں، وقتاً وقتاً اس میں کچھ کمی بیشی آئی ہے. ایک وصیت میں نے امیل سنت کی پڑھی تھی، میں انشاءاللہ اس کو وقت پر بیان کروں گا. بہت خوبصورت وصیت ہے وہ، بلکہ ایک ایسی وصیت ہے وہ کہ جو اس وقت معاشرے کے لیے اس وصیت کا بیان کرنا شاید میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اسلامی بھائی جب یہ وصیت سنیں گے تو انہیں بہت اچھا اور پیارا لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے لیے اس میں رہنمائی کے مدنی پھول بھی ہوں.
یعنی مطلب اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس سے رہنمائی اچھی مل سکتی ہے، امیر علیہ سنت کو جو وصایا ہے اسے اس کی روشنی میں اپنی وصیت کو مرتب کر سکتا ہے.
جی اصل میں ہوتا یہ نا کہ یار میرے پاس نہ کوئی مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اسباب ہے، نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے، تو ایسا آدمی کیا وصیت کرے گا؟ یہ کچھ ہے ہی نہیں. تو وصیت کرنا صرف مال و اسباب میں تو نہیں ہے. اگر امیر سنت کی وصیت پڑھتے ہیں تو اس میں تو بہت ساری چیزیں حقوق اللہ کے متعلق ہیں، حقوق ربا سے متعلق ہیں. پھر اگر کسی کے اوپر روزے قضا ہیں، قضا روزے ہیں، نمازیں اس کے اوپر قضا ہیں، تو اس طرح کی، یا کسی کا قرض لیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس معاملے میں بھی اگر وہ وصیت تحریر کر کے رکھے گا تو پھر ورثہ کو وہ وصیت، جو بھی اس کو ورثہ کو وصیت ملے گی. یعنی دو باتیں میں یہاں عرض کرتا چلوں، پھر دوسری کالس لے لیتے ہیں. دو باتیں عرض کر دیتا ہوں جو آپ کے اور ہم سب کے لیے امید ہے کہ اس میں فوائد ہوگا. نمبر ایک، وصیت لکھنے کا تو میں کہہ چکا، ٹھیک ہے نا، ہر کوئی وصیت لکھے، اس کی فضیلت بھی بیان کر دی، اس پر حدیث بھی بیان کر دی. اب وصیت لکھنے کے بعد اس کی ایک بار شرعی تفتیش کروا لیں کہ میری جو وصیت ہے یہ شرعاً درست ہے، یا اس میں میں کمی بیشی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. پھر جب ورثہ کے ہاتھ میں جب وصیت آئے انتقال کے بعد کسی کے بھی، کہ یہ ہمارے بھائی جان نے یا ہمارے والد صاحب نے یا شوہر نے یا کسی نے بھی یہ وصیت کی ہے، جب ورثہ کے ہاتھ میں وصیت آئے تو وہ ایک بار اپنی وصیت کو، اس وصیت کو شرعی تفتیش کروا لے کہ مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ ہم اس وصیت پر عمل کس طرح کریں گے. تو وہ وصیت پر عمل کرنے کا طریقہ بتا دیں گے. خدا نخواستہ اگر مرحوم نے ناجائز وصیت کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، تو اس کا شرعی حکم پتہ چل جائے گا کہ اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جنہ نہیں نہ والد صاحب وصیت کر کر گئے، ان کی روح بھٹکے گی، نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا نہ کریں. مطلب اسلام و دین کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مطلب ایسا نہ ہو کہ وہ اس نے غلط کام کیا. تو جیسے کہ میں نے اس جگہ نوحہ، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی جس کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے یہاں مرنے کے بعد یہ نوحا ہوگا اور غیر شریف چیخو پکار اور یہ بین کریں گے، یہ سب ہوگا، تو اس کے لیے الزواجر میں غالب میں مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح کی روایت لکھی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز نہ کی جائے. ورنہ وہ وصیت نہ کرنے والا اگر ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، وہ گناہگار ہو جائے گا. اسے پتا تھا کہ جب ایسا ہونا ہے تو اسے کیوں وصیت نہ کی، ظن غالب کی صورت میں. تو کیونکہ جہالت کی وجہ سے پھر انتقال کے بعد لوگ عجیب و غریب انداز مطلب روتے پیٹتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چونکہ علم کی کمی ہوتی ہے اس لیے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ شاید آج ہمارے ناظرین کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جن کو شاید یہ پتا چلے کہ اچھا وصیت بھی ہر ایک کو کرنی چاہیے. اور امیر سنت جس انداز پر وصیتیں کی ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کرتا ہوں. آپ مزید کچھ وصیت کے بارے میں ارشاد فرمائیں. کال بھی، کال ہو تو کال بھی وہ بھی دے دیجیے گا. جی کال چلا دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اتاری محمد عمر، مدینہ العلیہ، ملتان شریف. نہایت ہی اہم اور غیر معروف موضوع پر نگران شورا سلسلہ لے کر آئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی یہ اہمیت کا حامل ہے کہ وصیت کی عظیم سنت پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ سکتا ہے. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص جو خاطر خواہ مال رکھتا ہے، وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور اگر وصیت کر سکتا ہے تو کس حد تک اپنے مال میں سے وصیت کر سکتا ہے، اور کیا اس کے لیے دیگر ورثاء کا راضی ہونا یا انہیں راضی کرنا ضروری ہے جبکہ اس کے پاس مال بھی کثیر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کی دنیا اور آخرت سمر سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی ہماری. اب اس میں دیکھیں، ایک شخص زندہ ہے اور مال کا وہ مالک ہے، اور اگر وہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی مطلب کہ ایک شرعی، جیسے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہم نے روایت بیان کی، تو وہ یہی میں عرض کروں گا کہ وہ جو بھی کام کرنا چاہے اس میں اپنے معاملات میں شرعی رہنمائی لے لے گے. میرا یہ یہ معاملہ ہے، میرے یہ یہ بھی بچے ہیں، تو میں یہ سب کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہاں پر میں ایک دو حدیثیں ضرور سناؤں گا آپ کو، وہ ایک دو حدیثیں سامنے رکھیں، کیونکہ عموماً ہمیں دینا کا جو یاد آتا ہے نا، وہ انتقال کے بعد یاد آتا ہے کہ جب ہم بھی جا رہے ہوتے ہیں بولے یار ابھی تو میں تو جا رہا ہوں، میں کیا استعمال کروں گا. تو دو حدیثیں سناتا ہوں میں آپ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون سے صدقے میں زیادہ فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اس وقت صدقہ کرو جب تم صحت مند ہو، مال پر حریص ہو، زندگی کی امید ہو اور تنگ دستی کا خوف ہو، اور صدقے میں تاخیر نہ کرتے رہو حتیٰ کہ جب موت حلقم تک پہنچ جائے، حلق تک پہنچ جائے، تو کہو یہ چیز فلاں کے لیے اور یہ چیز فلاں کے لیے. یہ تو تم کہو یا نہ کہو، فلاں کے لیے ہو ہی جائے گی. تو کس موقع پر صدقہ کرنا چاہیے، کس موقع پر خرچ کرنا چاہیے، ایک تو یہ روایت سامنے رکھی ہے. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرے تو موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. تو لیکن بات میں وہی عرض کروں گا کہ اگر کوئی اس طرح بہت سارا کو دینا چاہتا ہے رائے خدا عز و جل میں، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہم سب کو یہ درس ملتا ہے کہ انہوں نے بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ آقا میں یہ کر دوں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ مالک شریعت ہیں، انہوں نے اس طرح ان کی رہنمائی فرمائی اور تیاہی مال تک آپ نے اجازت عطا فرمائی. لیکن دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر آ گئے تھے اور سارا مال قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. تو یہ مقام صدیقیت، یہ میں نے مفتی محمد فاروق صاحب سے پوچھا تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، یہ دونوں روایتیں میں نے پوچھی تھی کہ وہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح انکار فرمایا، اور صدیق اکبر سے تو سارا مال قبول فرما لیا. تو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کی قلبی کیفیت کو بھی جانتے تھے.
کیا بات ہے،
دونوں کی آقا ہے اور مالک شریعت ہیں، جس کو جو چاہیں اجازت دے دیں، جسے جو چاہیں آپ عطا فرما دیں. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن شریعت کے یہ خوبصورت احکام ہمارے سامنے ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور چونکہ ابھی جیسے خود ہمارے اتاری عمر صاحب نے جو بات بیان کی کہ یہ غیر معروف موضوع ہے، واقعی غیر معروف موضوع ہے کہ وصیت، تو وصیت یوں ایک جنرل ٹاپک ہے اور عام آدمی کا بھی وصیت سے کوئی تعلق ہے، شاید اس کے متعلق ہماری اتنی خاص رہنمائی نہیں ہے. تو اب چونکہ یہ ایک چھپا ہوا موضوع تھا اور ایک خاص ایک طبقے کہہ لیا تھا کہ بھائی فلاں وصیت کر سکتا فلاں وصیت کر سکتا ہے, لیکن ہم یہ موضوع لے کر آئے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ عام ہو جائے. اب چونکہ موضوع عام نہیں ہے, اس کے شرعی احکام موجود ہیں, جائز اور ناجائز کے احکام موجود ہیں, حرام و حلال کے احکام موجود ہیں. جب یہ سارے احکام موجود ہیں تو پھر بغیر علم کے وصیت لکھنا اور بغیر علم کے وصیت پر عمل کرنا, یہ کیسے درست آپ اس کو قرار دیں گے؟ لہذا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, تو پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے. تو میری تمام مدنی چینل کے جتنے بھی عاشقان رسول ہیں, سوشل میڈیا کے جتنے عاشقان رسول ہوتے ہیں, ان سب سے مدنی التجا ہے کہ مہربانی کریں, ضرور وصیت لکھیں, اور وصیت لکھنے کے بعد اس کی ایک بار شرعی تفتیش کروا لے. ہو سکتا ہے تو کسی عاشقان رسول کے جو دار الافتاء اہل سنت ہیں ان سے جا کے اسٹے بھی لگوا لے کہ یہ میری وصیت درست ہے, تو پھر اس پر انشاءاللہ آپ کے ورثہ دیکھ لیں گے, ان کو پتا ہوگا جناب یہ وصیت فلاں دار الافتاء سے تصدیق ہوئی ہوئی ہے. اگر ہو سکتی ہو تو اس کو جا کر دوبارہ مرحوم کے انتقال کے بعد پوچھ لیجئے کہ حضور یہ تھا اور اب یہ بازوں کا. تو ہو سکتا ہے کہ وصیت کرتے وقت وہ پوزیشن ہو اور انتقال کے بعد پوزیشن تبدیل ہو چکی ہو,
جی
یہ بھی ممکنات میں سے ہے. اب دیکھیں بات چلی وصیت کی, میں جو ایک وصیت امیل سنت کی جو میں عرض کر رہا تھا, وہ وصیت دیکھیے کتنی پیاری ہے. اور کہتے نا وہ مقام و مرتبے اور پوزیشن کے حساب سے ایک وصیت کی گئی. ایسی وصیت مطلب یہی جذبات وہ امیل سنت کے جو آپریشن کی جو ہم نے جھلکیاں دکھائی تھی, اس طرح کے جذبات اس میں بھی تھے. وہ لا شعور میں ایک چیز موجود تھی. 40ویں وصیت پڑھ کے سنا رہا ہوں, بلکہ وصیت ایک یہ ہے, چلے میں اوپر سے آتا ہوں. ترکے کے معاملے میں کیا وصیت کی یہ بتاتا ہوں. وصیت نمبر 37, میرے ترکہ وغیرہ کے معاملے میں حکم شریعت پر عمل کیا جائے. کیسی جامع وصیت ہے نا, جامع وصیت ہو گئی نا, کہ جو حکم شریعت اس پر عمل کر لیا جائے. 38, مجھے کوئی گالی دے, برا بھلا کہے, زخمی کر دے, کسی طرح بھی دل آزاری کا سبب بنے, میں اسے اللہ کے لیے پیشگی معاف کر چکا ہوں. یہ وصیت ہو گئی. نمبر 39, مجھے ستانے والوں سے کوئی انتقام نہ لے. یہ وصیت ہو گئی. وصیت نمبر 40, بن فرض کوئی مجھے شہید کر دے تو میری طرف سے اسے میرے حقوق معاف ہیں, ورثہ سے بھی درخواست ہے کہ اسے اپنا حق معاف کر دیں. اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے معاشر میں خصوصی کرم ہو گیا تو انشاء اللہ عز و جل اپنے قاتل یعنی مجھے شہادت کا جام پلانے والے کو بھی جنت میں لیتا جاؤں گا, بشرطیہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. اب جو نیچے ایک موضوع لکھا امیل سنت نے, یہ سوچئے یہ کیا ہے, اور ایک لیڈرشپ سکلز بھی اس کو کہوں گا, اور امت کی خیر خواہی بھی کہوں گا, اور اس کو جو نام دو وہ کم ہے. لکھتے ہیں, اگر میری شہادت عمل میں آئے تو اس کی وجہ سے کسی قسم کے ہنگامے اور ہڑتالیں نہ کی جائیں. اگر ہڑتال اس کا نام ہے کہ مسلمانوں کا کاروبار زبردستی بند کروایا جائے, مسلمانوں کی دکانوں اور گاڑیوں پر پتھراؤ وغیرہ ہو, بندوں کی ایسی حق تلفیوں کو کوئی بھی مفتی اسلام جائز نہیں کہہ سکتا, اس طرح کی ہڑتال حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اس طرح کے جذباتی اقدامات سے دین اور دنیا کے نقصانات کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا, عموماً ہڑتالی جلد ہی تھک جاتے ہیں اور بالآخر انتظامیہ ان پر قابو پا لیتی ہے. یہ اتنی خوبصورت اور پیاری وصیت بھی ہے, نصیحت بھی ہے.
سب ہمارے معاشرے کے اندر
آپ نے حج کیا کیا ہے نا, حج آپ نے
جی
حج آپ نے حج کیا؟ میں آپ کو حاجی صاحب کہنا شروع کر دیتا ہوں. میں آپ کو آپ کے نام سے بلاتا ہوں یوسف بھائی, آپ کیوں کر رہے ہیں؟
حضور مسئلہ یہ کہ نا, ہمارے معاشرے کے اندر جو روش چل رہی ہے بالکل اس کے برعکس ہے. یعنی کسی کو شہید کر دیا جائے اور اس کے بعد ہمارے شہر کا ہمارے ملک کا جو نقشہ ہوتا ہے اور جو جس طریقے سے لوگوں کا رد عمل آتا ہے مطلب اس کے بالکل برعکس یہ سوچ کہیں اور نظر ہی نہیں آتی.
یہ میں کچھ سوچ کر ہی یہ سوچ بیان کی ہے کہ یہ سوچ کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور شاید یہ سوچ اگر عام ہوئی تو معاشرے میں بڑا ہی اطمینان مل سکتا ہے امت اور قوم کو. تو یہ بھی دیکھیں نا وصیت ہوئی نا,
بالکل
یہ بھی وصیت ہوئی. اچھا مزید دیکھیں کہ وصیت اسما یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور سنت کا پیغام دنیا میں عام کرتے رہیں.
اللہ اللہ
یہ بھی وصیت ہے. اچھا پھر یہ کہ اور بہت ساری وصیتیں ہیں, وصیت اور ضروری وصیت بھی الگ ہے. اچھا ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد 12 روز تک یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 12 گھنٹے ہی صحیح میری قبر پر حلقہ کیے رہیں اور ذکر و درود و تلاوت و نعت سے میرا دل بہلاتے رہیں, انشاءاللہ نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا. اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام رکھیں.
یہ بھی بڑا پیارا
بڑا خوبصورت یہ مطلب موضوع ہے. یعنی یہ میں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ وصیت کا تعلق صرف ترکے یا مال یا جائیداد یا دولت سے نہیں ہے. یعنی کہ میرے کفن کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے, میری قبر کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے, اس کی سائز کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے, میرا جنازہ کون پڑھائے گا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ اور میں لکھ سکتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ یہ بھی لکھ دیں کہ امیر سنت کا جو مدنی وصیت نامہ ہے اس کے مطابق میری بھی مرنے کے بعد میرے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات کیے جائیں, یہ بھی ممکن ہے.
جو ممکنات میں
جو ممکنات اس کی بھی شرعی تفتیش کروا لی جائے. میں شرعی تفتیش کا آپ کو بار بار عرض کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے کیونکہ ہم علماء سے بہت دور ہیں, بہت دور ہیں, بہت دور ہیں. اللہ کرے کہ ہم علماء کے ایسے قریب ہو جائیں, ایسے قریب ہو جائیں کہ جس طرح بغیر کپڑوں کے ہم نہیں رہ سکتے اس طرح بغیر علماء کے نہ رہ سکتے. اور سچی بات یہ کہ علماء ہمارا ستر ہے, یہ ہماری بہت ساری چیزوں کو چھپاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں ان کے ہونے کی ہمیں برکتیں نصیب ہوتی ہیں. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی لیپ کا بات سے عرض کر رہا ہوں. میرا شروع کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ وصیت ہم لکھ کر شرعی رہنمائی لے کر یہ دیں کس کو, اپنے کسی دوست کو دیں, کیونکہ اس میں کئی راز بھی ہوتے ہیں کہ میرے پیسے آفس میں اتنے جمع ہیں یا میں نے اتنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے ہوئے, کیونکہ بعض اوقات بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سیف سائڈ رکھنی پڑتی ہیں, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا جاتا. کوئی سوال ہے تو کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بینک میں جب ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں نا, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی علماء نے اجازت دی ہوئی ہے, تو ایک فارم ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر مطلب کچھ ہو جائے تو ہم آپ کے اس معاملے میں کس سے کنٹیکٹ کریں. تو اب ہر شخص اپنا کوئی کسی بھی تھرڈ پرسن کا نمبر یا نام وغیرہ اس میں لکھتے ہیں تاکہ انتقال کے بعد اس سے اس کی چیزوں میں رابطہ کیا جائے. تو لوگ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا فرد رکھتے ضرور ہیں جس سے اپنے ان تمام چیزوں کو یہ شیئر کر سکیں اور اس سے بتا سکیں. تو اسی طرح کوئی قابل اعتماد ہی شخص ہوگا. اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ میرے لیے بھی یہ سوال میں مطلب کہ مشورتا نہیں عرض کر سکتا ہوں, لیکن جو شرعی حکم ہوگا اس کے لیے آپ مفتیان کرام تو شرعی رہنما لے لیں. البتہ جیسے کہ یہ وصیت نامہ تو امیر رسول کا چھپا ہوا ہے اور بہت خوبصورت بات ہے کہ میرے ترکے کے معاملے میں حکم شریعت پر عمل کیا جائے.
انہوں نے اصل میں بعض اوقات انسان کی کچھ پرسنل ڈیلنگز ہوتی ہیں, اب اس سب کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, کہاں کہاں پر اکاؤنٹ ہے,
بچوں کی امی کو بتایا
لینا دینا ہے
نہیں,
تو اسی لیے پوچھ رہے نا کہ اب کس کو,
بچے کو بتائے گا تو لے لیں گے, اب بچوں کی امی کو بتائے گا تو خرچ ہو جائیں گے, کرے تو کیا کرے. بات تو یہ ہے, تو کسی پر تو اعتماد کرنا پڑے گا نا بھائی جان, کسی پر تو اعتماد کرنا پڑے گا. تو جو قابل اعتماد ہو, امین ہو, پرہیزگار ہو, دیانت دار ہو, خوف خدا والا ہو, تو اس پر اعتماد تو کرنا ہی پڑے گا. میں ایسا نہ ہو کہ پھر
مطلب لکھ کر ان کو دے دیں اس کے بعد رکھوا دیں کیا کریں.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مشورہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میری وصیت یا میری جو بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے فلاں دراز میں رکھی ہوئی ہے, فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے, مطلب اگر میرا انتقال ہو جائے تو وہ نکال لیجیے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے, اب جانے کے بعد اب وہ نکال بھی لیں گے تو سائن تو آپ کی گئی نا آپ کے ساتھ ہی. یہ بھی ایک میرے ذہن میں ایک مشورہ ہے کہ بھلے کسی کو اگر آپ پڑھانا نہیں چاہتے کہ رات بات پڑھاؤں گا تو پھر ایسا نہیں کہ اپنا ہی گنڈا ہو جائے گا, تو یہ بھی ایک ابھی میرے ذہن میں ایک مشورہ آئی ہے, ناقص مشورہ ہی سمجھ لیں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رکھ لیں اور بتا دیں بھائی فلاں دراز کے اندر میری فلاں چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے یا پھر قابل اعتماد ہو تو پھر اس کے ساتھ ترکیب بنا لیں کہ بھائی یہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے شاید آپ کا جو سوال ہے کچھ تشفی آپ کو ہو جائے. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے نگران شورا شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی مکالمہ آپ کا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. پیارے نگران شورا, کیا اس طرح کی وصیت کر سکتے ہیں یا نہیں کہ میرے نماز جنازہ یہی پڑھائیں گے کسی کا بھی نام لے کر, کہ ہمارے یہ قاضی صاحب یا یہ حضرت یا یہ مولانا ہمارے نماز جنازہ پڑھائیں گے, ایسی وصیت کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کل رات 10 بجے سے لاپتہ ہے, ان کے لیے دعا فرما دیجیے کہ صحیح سلامت گھر پر لوٹ جائیں, کہ بچے بیوی پریشان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ان اسلامی بھائی کو خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملا دے, ان کی پریشانی پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. اور یہ کہ جو آپ نے سوال کیا, امیل سنت کے 40 مدنی وصیت نامے میں 18 نمبر جو وصیت ہے وہ سن لیجئے. فرماتے ہیں, جنازہ کوئی صحیح العقیدہ سنی عالم با عمل یا کوئی سنتوں کے پابند اسلامی بھائی یا اہل ہوں تو اولاد میں سے کوئی پڑھا دیں, مگر خواہش ہے کہ سادات کرام کو فوقیت دی جائے.
سبحان اللہ. بائے شریف میں یہ لکھا تھا کہ کسی کو نومینیٹ کر کے اس کے نام سے وصیت نہ کی جائے کہ فلاں شخص میری نماز جنازہ پڑھائے. اب یہ جو وصیت آپ امیر رسول کا نام ہے, اس میں بھی ایک ہے کہ علماء ہوں یا کوئی سادات کرام ہوں, اس طرح سے ایک جو نا
جامع ہے نا,
لیکن کسی کا نام لے کر نہیں ہے. تو کسی کا نام لے کر وصیت نہیں کی جا سکتی ہے کہ فلاں میری نماز جنازہ پڑھائے, فلاں سے میری نماز جنازہ پڑھوائی جائے, بلکہ اس میں جامع جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی عالم دین ہو, سادات کرام ہے, وہ نماز جنازہ.
یہ بھی وصیت امیر سنت نے بڑی پیاری لکھی ہے کہ سب کے سب مسئلہ کے لیے سنت پر امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان کی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق قائم رہے. یہ بھی وصیت ہے. بد مذہبوں کی صحبت سے کوسوں دور بھاگیں, کہ ان کی صحبت خاتمہ بالخیر میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ ایک پیر صاحب کی کتنی زبردست وصیت ہے اپنے چاہنے والے ماننے والوں کے لیے.
وصایا جو ہے اس میں دونوں طرح کے پائے جا رہے ہیں, اپنے متعلق بھی اور
کئی طرح کے پائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے تو کئی طرح کے پائے جا رہے ہیں. اس لیے میں نے یہی نیت کی تھی کہ امیل سنت کے کچھ نہ کچھ وصیت کے مدنی پھول, مدنی وصیت نامہ. یہ نماز کے احکام یہ ہے کتاب, اس میں 12 رسالے ہیں, تو اس میں ایک رسالہ مدنی وصیت نامہ
الگ سے مل جاتا ہے چھپا ہوا,
الگ سے بھی مل جائے گا, امید ہے نیٹ پر بھی مل سکے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. کال چلائیے.
میرا نام شارق شکین ہے اور میں کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں. جو وصیت کی جاتی ہے اس کی کوئی شرعی عمر ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ غیر شادی شدہ ہے, جوان ہے, تو کیا اس عمر میں بھی وہ وصیت کر سکتا ہے یا پھر وہ ایک خاص عمر کے بعد ہی یہ وصیت کر سکتا ہے؟ اور وصیت کرنے کے بعد اس میں جو تبدیل یا تحریف کرنی ہوتی تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پہلے سوال کا جواب تو انشاءاللہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیے. یہ ترمیم کا جو آپ نے کہا نا, تبدیلی کا, اس میں میں نے امیل سنت کے یہ الفاظ پڑھے تھے مدنی وصیت نامہ کے آخری مطلب صفحہ نمبر 11 پر ہے کہ مدنی وصیت نامہ یہ الفاظ لکھتے وقت تقریباً 13.5 سال قبل محرم الحرام 1411 سنہ ہجری مدینہ منورہ سے جاری کیا تھا, پھر کبھی کبھی معمولی ترمیم بھی کی گئی تھی. اب مزید بعض ترامیم کے ساتھ حاضر ہے.
یہ بھی ایک
طریقہ, یوں نہیں. تو یہ تو ان کا دوسرا سوال کا جو دوسرا جز تھا اس کا میں نے جواب عرض کر دیا. پہلے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اس میں نا اصل میں ایسا ہے کہ وصیت کا تعلق موت کے ساتھ ہے. اب موت کا کوئی وقت تو متعین ہے نہیں کہ بڑھاپے میں آتی ہے یا جوانی میں آتی ہے, تو اسی لیے مطلب وصیت کرنے کی کوئی عمر بیان نہیں کی گئی ہے. اب ایک باشعور شخص ہے اور صاحب عقل ہے تو اس کو وصیت کر دینی چاہیے, کیونکہ اب موت کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے, اب یہ بڑھاپے کا انتظار کرتا رہا اور پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو سنت سے محروم ہو کر مطلب دنیا سے جائے.
موت سے چونکہ یہ متصل ہے معاملہ, اسی لیے اس کو وصیت کہتے ہیں.
میرے بات کرنا,
ہاں کہ میں جاؤں تو میرے بعد یہ, تو یہ چونکہ اس کا تعلق موت سے ہے وصیت کا تعلق, اور یہ موت سے چونکہ متصل ہے اس لیے اس کو وصیت کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے.
ماشاءاللہ,
قول چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مہروز مدنی عرض گزار, ماشاءاللہ عزوجل نگران شورا نے آج جو مدنی مکالمے میں موضوع رکھا ہے وصیت سے متعلق, یہ بہت ہی اچھا اور عمدہ موضوع ہے, اور ہمارے معاشرے میں اس وقت جو دیگر کمزوریاں پائی جا رہی ہیں انہی میں سے ایک کمزوری جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ وصیت کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا جاتا, وصیت نہیں کی جاتی, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا, اور یہ وصیت جو ہے اس کو شرعاً اکثر وصیت مستحب ہے, لیکن اگر ہم غور کریں تو اس مستحب پہ عمل کرنے کی کیا کیا برکتیں ہیں کہ آپس کی محبتیں قائم رہتی ہیں, عداوتیں پیدا نہیں ہوتی, رشتہ داری قائم رہتی ہے اور دل جڑے رہتے ہیں, اور بسا اوقات وصیت نہ کرنے کا انجام جو ہوتا ہے وہ آپس کے اختلافات, ناچاکیاں, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ حق تلفیاں, غیبتیں, چغلیاں, بہتان تراضیاں بھی ہوتی ہیں, اور یہاں تک ہوتا ہے کہ خون کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں وصیت کے احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جیسے کہ ہمارے اسلاف کا انداز رہا کہ یہ وصیت کیا کرتے تھے, خود ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ کی آپ کو عمر طویل باعافیت عطا فرمائے, آپ نے بھی مدنی وصیت نامہ ترتیب فرمایا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی وصیتیں ترتیب دے لیں, چاہے ہم غریب ہیں یا امیر ہیں, ہماری کوئی بھی حیثیت ہے, لیکن کچھ نہ کچھ معلومات یا اسباب ہمارے پاس ہو سکتے ہیں کہ جس پہ بعد میں ہمارے لواحقین جو ہیں وہ متردد ہوں اور پریشان ہوں, پھر آپس میں غلط فہمیاں اور ناچاکیاں اس کے سبب سے ہوں. یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یوں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے دو فیملیز ایسی مشاہدے میں آئیں کہ جب انہوں نے وصیت نہیں کی, ان کے بڑوں نے وصیت نہیں کی, کافی مال و اسباب ہونے کے باوجود بالآخر یہ ہوا کہ ان کے انتقال کے بعد آپس میں اولادوں میں جھگڑا ہو گیا, اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دوسرے کو مرنے اور مارنے پر تیار ہو گئے, ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرا, اور اب بھی یہ صورتحال ہے کہ ایک دوسرے کے جنازوں میں شریک ہو جاتے ہیں, باقی خوشی غمی کی کیا کیفیات ہیں, آپس کے جو تعلقات ہیں, صلہ رحمی کے جو حکم ہیں, وہ سب پسے پشت ڈال دیے گئے, صرف ایک اس وجہ سے کہ جو ترکہ تھا ان کے بڑوں کا وہ تقسیم نہیں ہو سکا, اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں تھی, جس کا جتنا زور چلا اس نے اتنی چلائی. اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے, اچھی اچھی وصیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صرف مال و اسباب کے حوالے سے نہیں بلکہ اگر ہم مدنی وصیت نامہ دیکھیں تو اس میں امیر اہل سنت نے اپنی آخرت کے حوالے سے, اپنے آخرت کے امور کے حوالے سے بھی بہت اچھی اچھی وصیتیں کی ہیں. تو میں بھی نیت کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ایک دفعہ پھر یہ وصیت نامہ پڑھیں بھی, اور اس سے رہنمائی لیتے ہوئے اور دارالفتاح اہل سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنا وصیت نامہ تیار کر لیں. تو
ماشاءاللہ, اصل میں موضوع دیا بھی انہوں نے تھا,
کیا بات,
شرکت بھی کر لی انہوں نے.
ہاں تو اس طرح کی شرکت بھی ہو گئی, تو پچھ ہم بیٹھے تھے پیر کو, ایسا کیوں ہوتا ہے, تو اس میں چلیے تھا موضوع ہمارا ورثہ ترکہ, کیونکہ عموماً انتقال کے بعد ہمارے یہاں جو ورثہ ہوتے ہیں یا جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں ان کو شاید اتنا شعور نہیں ہے کہ جانے والے نے اپنا جو ترکہ چھوڑا ہے, جو مال اسباب چھوڑ مال چیزیں چھوڑی ہیں, اس کے حقوق کتنے شدید اور کتنے حساس ہیں, تو وہ مطلب اپنی مرضی سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں عجیب و غریب حال ہوتا ہے, اور کوئی ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد ہے جس کو شاید صحیح طور پر شرعی طور پر سمجھانے والا نہیں ہے, تو نہ گھر میں نہ خاندان میں نہ مطلب یہ کو بلاتے ہیں, بس کسی بھی ایسا جنٹل مین آدمی کہنے والا آ جائے گا, بیٹھ جائے گا, ہم نے یوں کیا تھا, یوں کہا تھا, یوں کہا تھا. یہ خالص ستن مذہبی مسئلہ ہے, خالص ستن مذہبی مسئلہ ہے, جس طرح آپ اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے کسی عام اپ ٹو ڈیٹ آدمی کو نہیں بلاتے، اس طرح یہ ترکہ اور ورثہ اور یہ سب تقسیم کرنے کے لیے آپ کو کیوں کہ مذہبی آدمی یہ مولانا، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. تو یہ ایک اپنا وراثت کا علم، بہت بڑا علم ہے، شاید آدھا علم وراثت کو کہا گیا ہے، اتنا وراثت کا مسئلہ. پھر مال و اسباب کا اس میں بڑے واضح ارشادات موجود ہیں. اس میں اگر قرآن کریم کے اور شریعت کے بتائے گئے ارشادات کے مطابق اگر تقسیم کیا جائے، تو جیسا بھی معروض پر بتا رہے تھے کہ قتل و غارت گری ہوئی تھی، تو انہوں نے تقسیم شریعت کے مطابق نہیں کیا ہوگا، ورنہ واضح بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، کون کون حصے دار ہے، کون کون حصے دار نہیں ہے، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، کس کی حیاتی میں کس کا انتقال ہوا، پھر بعد میں اس کا انتقال ہوا تو پھر اس کے بچوں کو کیا ملے گا، یہ ساری تقسیم، ساری ڈیٹیل یہ کتب فقہ میں لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر. اور یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے. بعض اوقات جیسے طلاق کے مسئلے کا جواب فوراً نہیں ملتا نا، اس طرح وراثت پہ بھی علماء بیٹھتے ہیں، بہت سارے نام لینے پڑتے ہیں. کیلکولیشن اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، لیکن جن جن کے ورثہ ہیں ان کی پوری ڈیٹیل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اور پھر تقسیم ہوتی ہے کہ یہ دے دیں، اس کو دے دیں، اس کو دے دیں، اس کو دے دیں. اور پھر وراثت کا مال رکھ لینا، اس کو بھی منع کیا گیا ہے، مطلب اس کے بھی احکام الگ موجود ہیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں،
سالوں سال تقسیم نہیں کرتے،
پھر نہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، مطلب وراثت کے حوالے سے اتنی حساسیت بعضوں کا نہیں پائی جاتی. یہی صراط الجنان کے صفحہ نمبر جلد اول صفحہ نمبر 289 پہ لکھا ہے کہ وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں. خواہ وصی تبدیل کرے یا گواہ یا کوئی اور، یوں ہی وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم میں. افسوس کے مال کی محبت میں لوگ وصیتوں میں بہت ہیر پھیر کرتے، وصیت چھپا دیتے، جعلی وصیت نامے بنا لیتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وصیت پر عمل نہیں کرتے. ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کرنے کی اجازت نہیں. مثلاً ورثہ راضی نہ ہو پھر بھی تیائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، یہ سب ناجائز اور حرام ہے. تو یہ وصیت، یہ بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ کے تحت بیان کیا گیا، آیت کریمہ یہ 181 اس کے بعد بھی مزید بھی وصیت کے بارے میں کلام چل رہا ہے. تو یہ قرآن کریم میں باقاعدہ وصیت کے معاملے میں رہنمائی کی گئی، حدیثوں میں وصیت کے معاملے میں رہنمائی کی گئی ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. لہذا تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ وصیت کے جو شرعی احکام ہیں اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی امپورٹنس کو لیں. اور مال و اسباب کے ساتھ ساتھ دیگر امور میں بھی وصیت کرنے کی کہاں کہاں کیا کیا گنجائش تو مدنی پھول ہے، وہ بھی ہم نے بیان کیے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
دین اسلام محروس میں جو گفتگو کی اس سے پتا چلتا ہے کہ دین اسلام کا ایک جو حسن ہے وصیت کے حوالے سے، اس کا ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جس طرح سے اسلام ہمیں دنیا کے اندر کسی جھگڑے اور فساد کا سبب بننے سے بچانا چاہتا ہے، اسی طریقے سے آپ کے انتقال کے بعد جو ہے وہ جھگڑے نہ ہو جائیں، فساد نہ ہو جائے، فتنہ نہ ہو، دین اسلام نے جو وصیت کا ہمیں یہ ایک طریقہ کار دیا ہے. اس کی وجہ سے اب بہت ساری جو نا ڈیلنگز ہوتی ہیں، آدمی مطلب جو قرضہ کسی سے لینا ہے، کسی کو دینا ہے، کسی سے معاملات ہیں، اگر آپ وصیت نہیں کرو گے اور اسی انتظار میں ہوگا کہ میں ایک سال بعد کروں گا، دو سال بعد یہ کر لوں گا، پانچ سال بعد یہ کر لوں گا، اچانک دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، اب کتنا لینا تھا، کتنا دینا تھا، وہ پھر بعد میں جھگڑوں کا باعث بنتا ہے، اس پہ کوئی پروف نہیں ہے، کوئی لکھا ہوا نہیں ہے آپ کی طرف سے، اس کے بعد کتنے فساد اور فتنے ہوتے ہیں. لیکن دین اسلام کے اگر اسی بات پر مطلب تعلیمات پر عمل کر لیا جائے اور وصیت اگر کر لی جائے تو انسان بہت سارے فتنوں اور فسادات سے
اپنی نسلوں کو بچائے نا. اس وقت کتنے ہی ایسے شاید ہمارے مدنی مکالمے میں شریک ہوں کہ جن کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دیں. اگر آپ وصیت کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، ابھی آپ کو پتا نہیں کون سا ایسا جذبہ ہے جس کی جو آپ کو وصیت سے روک رہا ہوتا ہے. اگر آپ وصیت کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اگر خدا نہ خاصا آپ کے بعد آپ کی اولاد میں لڑائی ہو گئی، بہنوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی اور دیگر خاندان والوں میں لڑائی ہو گئی، تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھے تو صحیح نا. خیر خواہی امت کا کوئی تو جذبہ ہوتا نہیں ہوتا کہ یار میں مطلب اپنے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، ان سب کو میں کسی بھی جھگڑے و فساد سے بچاؤں. تو جو جتنے بھی اس وقت سن رہے ہیں جن کو وصیت واقعی بہت جلدی کر لینی چاہیے، بلکہ ہر ایک کو وصیت کے معاملے میں تو اب کر ہی لینا چاہیے، تو یہ لکھ لیں اور پھر اس کی شرعی تفتیش کروا لیں برائے کرم. جی کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عابد عطاری، خارہ در کراچی سے بول رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے نماز جنازہ ہم کسی اپنے عالم دین کی وصیت کر سکتے ہیں کہ یہ عالم دین ہماری نماز جنازہ پر آئے، اور قبر کے اوپر جو سوال و جواب سکھاتے ہیں اور وہاں پہ اذان دیتے ہیں، تو کیا اس کی وصیت ہم کر سکتے ہیں؟ جواب دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر.
آمین و ایاکم. ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے اسلام بھائی نے بالکل بتایا کہ ایک بھار شریعت کے حوالے سے کہ خاص نام لے کر کسی کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اب جیسے امیر سنت نے لکھا کہ صحیح العقیدہ سنی عالم یا باعمل کوئی سنتوں کا پابند اسلامی بھائی، یا اہل ہوں تو اولاد میں سے کوئی پڑھا دیں، مگر خواہش ہے کہ سادات کرام کو فوقیت دی جائے.
خواہش کا اگر اظہار کر دیں، مطلب وصیت تو نہ کرے، خواہش میری ہے
کہ وہ بھی سادات کرام لکھا جی. فرد کو معین نہیں کیا، یعنی سید صاحب زہ قسمت زہ نصیب سادات کرام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتارے، یہ وصیت لکھی ہے. اور مزید جیسے آپ نے فرمایا، تو میں تو امیر سنت کی جو 40 وصیتیں اسی سے رہنمائی لے کر ہی عرض کر سکتا ہوں کہ مثال کے طور سے آپ نے چند چیزیں بیان کی، تو بعد غسل کفن میں چہرہ چھپانے سے قبل پہلے پیشانی پر انگوشت شہادت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اس طرح سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دل کی جگہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور بھی اس طرح کی کافی وصیتیں. جنازہ لے کر چلتے وقت بھی تمام سنتوں کو ملحوظ رکھیں. تو باقی یہ کہ چہرے کی طرف جیسے ہم وصیت کر رہے ہیں نا، جیسے آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، میں اپنے لیے وصیت کر رہا ہوں کہ جیسے چہرے کی طرف دیوار قبر میں تاک بنا کر اس میں کسی پابند سنت اسلامی بھائی کے ہاتھ کا لکھا ہوا عہد نامہ، نقش نال شریف، سبز گنبد شریف کا نقشہ، شجرہ شریف و نقش و نقش ہر کارا وغیرہ، تبرکات وغیرہ وہاں رکھیں. اگر جنت البقیع میں جگہ مل جائے تو ذی قسمت، ورنہ کسی ولی اللہ کے قرب میں یہ بھی نہ ہو سکے تو جہاں اسلام بھائی چاہیں سپرد خاک کریں، مگر جائے غصب پر دفن نہ کریں کہ حرام ہے.
یہ بھی دیکھیں نا وصیت.
تو اس طرح کی وصیت قبر پر اذان دیں. اب جیسے آپ اور میں اپنے لیے وصیت کر رہے ہیں، جیسے میں بھی یہ کہتا چلا جا رہا ہوں اللہ کرے کہ مطلب کہ میرے بعد ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے، یعنی میں تو سیدھی سی وہی عرض کروں گا کہ امیر سنت نے جو 40 وصیت لکھی ہیں، جو وصیت یہ من عین ذی قسمت کے اس پر، مطلب کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس طرح کی چیزیں ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے.
محمد راحیل اتاری، باب المدینہ، کراچی سے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ وصیت کرتا ہے کہ میرا فلاں شخص سے میرا کوئی تعلقات نہیں تھا، تو میرے مرنے کے بعد اس کو میری میت میں بھی نہ بلانا، نہ زندگی میں اس سے کوئی تعلق، اس وصیت پر عمل کرنا کیسا؟ کہ اللہ میرے باپا کو جلد از جلد کر دیا، خدا میرے باپا کو آباد رکھ، کہ اللہ امیر سنت کو اچھا کر دے، میرے باپا تو اچھے ہیں، اللہ ان کی سب کے ہم کو اچھا کر دے. حاجی صاحب دعائے مدینہ کیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کی مقبول سا مغفرت
فرمائے.
جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے جنازے میں کوئی نہ، مطلب یہ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں.
اس میں یہی لکھا ہے کہ جائز کام کی جو نصیحت کی گئی ہے تو اس پر ہی وصیت کی گئی ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا. لیکن اگر ناجائز کام کی کسی نے وصیت کی، ایک دو مثالیں بھی لکھی ہیں آپ نے، نوحے کا بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ بار شریعت میں جس طرح سے لکھا ہے کہ کسی نے یہ وصیت کی کہ مجھے ہتھکڑیاں لگا دینا، بیڑیاں لگا دینا میری لاش کو، یا اسی طرح سے کسی ناجائز کام کی وصیت کرتا ہے، تو جیسے ہمارے معاشرے کے اندر اب ایک رجحان یہ بھی چل پڑا ہے، کوئی رجحان یہ لوگ وصیت کرتے ہیں، عورت جو ہے یہ وصیت کرتی ہے کہ میرے شوہر کی قبر میں مجھے دفن کرنا،
قبر میں
دفن کرنا. اچھا یہ باقاعدہ ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. اچھا اسی طریقے سے ایک شخص سے وہ یہ وصیت کر رہا ہے کہ میرے والد کی قبر کے اندر مجھے دفن کرنا ہے. اب وہی والی بات ہے کہ شرعی احکام سے مطلب واقفیت نہیں ہے. اب یہاں تک اتنا اس کا دل میں بیچارے کے بغض ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کو میرے جنازے میں ہی نہیں آنے دینا, یا جو ہے فلاں میری نماز قبر پر نہ آئے.
یہ بھی دیکھا جائے گا نا وہ کون ہے فلاں. تو میں یہی عرض کروں گا کہ اس میں بھی شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے کہ وہ کون ہے فلاں جو میرے جنازے میں نہ آئے. اگر یہ تمنا اس کی جس کے بارے میں ہے اگر وہ شرعن درست نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اسے رکا جائے گا. تو یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہی ہے کہ جس کے معاملے میں آپ کو شرعی نہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کرنا. یہ سمجھے کہ یہ ہماری ایک طرح سے کامیابی ہے کہ ہمارے ناظرین کی اور ہم سب کی سوچ میں یہ بات آ جائے کہ یار یہ کرنا ہے نہیں کرنا, یہ کرنا ہے نہیں کرنا, اپنی مرضی سے کرتے نہیں چلے جانا ہے. تو جس طرح آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو اس میں ہم نے آپ کو یہی عرض کرنی ہے کہ آپ دار الافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کریں, انشاءاللہ وہاں سے آپ کو درست شرعی رہنمائی مل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محسن آپ کچھ اتنی ساری تحریریں کر کر آئے.
وصیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ وہ مال و اسباب کے حوالے سے ہم وصیت کی بات کر رہے ہیں یا مرنے کے بعد اپنے لیے جو شرعی احکام پر عمل کرنے کی. ساتھ ہی جو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ وصیت جو اگر مال کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے جو وارث نہیں ہوتے, تو اس کا ایک فائدہ کیا, ہم وصیت کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں نا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. تو اس کے فوائد بہت سارے ملتے ہیں. وہ اس لیے کہ بعض رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جن کا اگرچہ وراثت میں حصہ نہیں ہوتا مگر اگر آپ نے ان کے لیے وصیت کر دی اور وہ تنگ دست ہیں تو وہ بیچارے اپنی اس تنگ دستی سے نجات پا سکتے ہیں. مثلا اس کی ایک مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے والد زندہ ہیں, والد کی حیاتی میں انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا بھی ہے. اب جب دادا کا انتقال ہوتا ہے تو جس بیٹے کا والد کی حیاتی میں انتقال ہوا ہے تو دادا کی وراثت میں اس پوتے کا حصہ شرعی طور پہ نہیں ہے. تو اب دادا کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اس پوتے کے لیے وصیت کر جائے تاکہ مرنے کے بعد اس بیچارے کو بھی حصہ ملے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو والدہ ہوتی ہے یا اس کے جو دیگر بہن بھائی ہوتے ہیں تو اب وہ وراثت میں اگرچہ حصہ نہیں مل رہا, اگر وہ وصیت کر گیا ہوگا دادا تو اب اسے حصہ ملے گا.
مثلا اتنی وصیت پر عمل ہوگا جو شرن درست
جو شرن ہے وہ تہائی. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اس کے دل کے اندر کی جو کیفیت پیدا ہونے والی ہے یا مرنے کے بعد اب جو اس کے ساتھ معاملات ہونے ہیں, کیونکہ اب لازم ہے جب دادا کا انتقال ہو گیا ہے تو اس پوتے کو کون سنبھالے گا. آج تو بھائی بھائی سے لڑائی ہوتی ہے, بہن بھائی کے آپس میں نہیں بن رہی ہوتی ہے, تو اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ بھتیجے کے ساتھ چچا کا تایا کا جو طرز عمل ہوگا وہ شاید اچھا نہ ہو. تو اس لیے دادا کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے تاکہ اس کو حصہ ملے. تو یہ اہمیت ہے وصیت کی کہ اپنے مال کی وصیت. اسی طرح دیگر رشتے دار ہوتے ہیں. اچھا بسا اوقات بارے شریعت میں یہ بھی لکھا ہے کہ پڑوسی ہیں, ہمیں پتا ہے کہ پڑوسی ایک تنگ دست ہے, اس کے یہاں بےچارے کو کھانے پینے کے مسائل ہوتے ہیں, تو ہم اس کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں وہی جتنی شریعت نے اجازت دی ہے. اسی طرح دیگر رشتے دار ہیں یا ایسے احباب ہیں ایسے دوست ہیں کہ جو واقعتاً ضرورت مند ہیں ان کے لیے بھی وصیت کی
اور ان کا وراثت میں حصہ نہیں
ہے تو ان کے لیے
وصیت کر کے جائیں گے تو پھر ان کو دینے کی ضرورت بن جائے گی
بن جائے گا
اور ورثہ کو اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ ان کی اس وصیت پر شرعی حکم کے مطابق
عمل کیا جائے,
اتنی مقدار کے مطابق عمل کرے تاکہ اس کا ہو. پھر اسی طرح اگر اس کے اوپر دین ہے قرضہ ہے
جی جی
تو جو اس کا جو بچا ہوا مال ہے اس سے پہلے اس کا قرضہ اتارا جائے گا. تو اسے یہ الگ پورا ٹاپک ہے.
بلکہ ہوتا ہے جب وراثت کی بات ہوتی ہے تو لوگ آ کے بس یہی بتاتے ہیں, دارالافتاء میں جاتے ہیں کسی کے پاس تو بھائی اتنا مال ہے اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں کیا کرنا ہے بھائی اس کا کبھی. جب مفتی صاحب سوال کرتے ہیں قرضہ کوئی ہے کہ نہیں ہے, کوئی اور اس کے اوپر دین تو نہیں ہے, تو اب اس کو بھی بتانے میں پسو پیش کرتے ہیں کہ یار اگر بتاؤں گا تو شاید اگر ایک ڈیڑھ لاکھ کا قرضہ ہے تو وہ نکل جائے گا.
اول تو دینا
روز نماز کا فدیہ ہے.
اور بیٹیوں میں بھی قید کے ساتھ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بہنیں ہیں لیکن وہ جو ہے نا شادی شدہ ہیں,
شادی شدہ ہے اور
ہمارا بچ جاوے,
ہم جہیز دے چکے ہیں ان کو
ہاں اور ہمارے پاس دو پیسے بچ جاوے وہ آپ کا وہ بہنوں چھوڑے گا. وہ اس کو وہ ہے اس کا بھائی تو نہیں دے رہے, وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے کہ لو تم اپنا حصہ. پھر یوں وہ اس کے درمیان میں لڑائی لگ جاتی ہے نا کہ لے
جی جی.
یہ بھی خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں. شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو جھگڑوں کا منہ دیکھنا پڑے گا, شریعت پر عمل کریں گے امن کی بہاریں ہوں گی. آج اگر ہمارے خاندانوں میں گھر میں یا معاشرے میں امن نہیں ہے تو امن کا نہ ہونا یہ شریعت پر حکم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو نظر آئے گا. جس روز ہماری زندگی کے مختلف پہلو میں شریعت کا نفاذ ہو گیا امن کا نفاذ ہو جائے گا. خالی تبصرے کرنے کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف یہ دیکھ لیجئے, ایک مسلمان کو یہ دیکھ لینا ہے کہ ہماری زندگی کے جملہ شعبوں میں شریعت کا نفاذ ہے یا نہیں ہے. جہاں شریعت کا نفاذ آپ دیکھیں گے وہاں آپ امن کی مدنی بہار دیکھیں گے, جہاں شریعت کا نفاذ نہیں دیکھیں گے وہاں پر آپ فتنے فساد جھگڑے بے چینی اور بہت عجیب و غریب معاملہ دیکھیں گے. یہ بہت شارٹ سی بات میں نے آپ کو کر دی ہے, اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری
بات. اس پر رہنمائی کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے نافرمانی کرتا ہے تو اس کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے, معیشت اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے.
اللہ اس کو تنگ زندگانی والے, اس کی بہت تفاصیل ہیں, اتنی تفاصیل ہیں. معیشت خراب ہونا, کاروبار میں نقصان ہونا, تو یہ ہے. اللہ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. کل چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زیرہ قطاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار. الحمدللہ عزوجل بہت پیارا موضوع نگران شورا لے کر حاضر ہوئے ہیں, وصیت کے احکام. بالخصوص مغربی ممالک میں تو اس موضوع کی بہت زیادہ ضرورت تھی, کیونکہ ایک تو دین کی تعلیمات سے دوری ہے اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ مغربی ممالک میں بعض حکومتی قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے اگر کسی طرح کی کوئی وصیت بندہ نہ چھوڑ کے گیا ہو تو وہ وہاں کے قوانین کے مطابق ان کی جائیداد یا دیگر چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے, یا بعض دفعہ حکومت بھی جو ہے وہ ان کے اثاثہ جات کو اوورٹیک کر لیتی ہے. تو اگر مسلمان دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق کوئی وصیت چھوڑ جائیں گے, جن کو یہاں یو کے میں ایڈوانس ڈائریکٹو بولتے ہیں, تو اس پر عمل کرنا قانونی طور پر جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ عموماً لوگ جو ہے وہ موت سے پہلے تو ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں, لیکن موت کا جو ہے سوچتے بہت کم ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اور وصیت کا تو اسی کے ذہن میں آتا ہے کہ جب یا تو وہ سخت علیل ہوگا اور بستر مرگ پر ہوگا. تو اس حوالے سے نگران شورا مدنی پھول ارشاد فرمائے تاکہ ہم سب کا ذہن بنے کہ ہمیں مرنے کے بعد کے معاملات کا بھی ابھی اپنی زندگی میں ہی سوچنا ہے, چاہے ہم جوان ہیں یا بوڑھے, کیونکہ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں. تو اس حوالے سے اگر نگران شورا مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ کیسے ہم اپنا ذہن بنائیں تاکہ ہم ان چیزوں کے حوالے سے سوچ سکیں اور مرنے سے پہلے ہی اپنی جو ہے وہ وصیت جو کہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو وہ لکھ کر دنیا سے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیرون ملک کی طرف ڈاکٹر زیرہ کا آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی, اس کو ویل بھی کہتے ہیں وصیت کو, اور وہاں پر اب اسلامک وصیت کو لکھے تو لکھے, یہاں کوئی نہیں لکھ پاتا بیچارہ تو وہاں کیا لکھیں گے. اور یہاں بھی کچھ قوانین تو ایسے ہوں گے جو میری نالج میں نہیں ہے, لیکن وہاں تو بہت زیادہ ایسے قانون ہیں کہ اس نے جو بھی پراپرٹی یا کوئی ایسی چیز چھوڑ دی اور اس کی کوئی ایسی وصیت نہیں ہے تو پھر بڑا مطلب وہاں قانونی انداز ہوتا ہے, پھر جعلی کاغذات بنانا, بہت سارے پھر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو جو بھی اوورسیز ہیں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں, پلیز رائٹ یور اسلامک ویل امیڈیٹلی, تاکہ آپ آگے کی آپ کی جو آپ تو چلے جائیں گے, جو پرابلم فیس کرنا ہے نا وہ آپ کے ریلیٹیوز کو کرنا ہے. اور تو آپ پلیز اپنے فیملی ممبر کو بھی کسی بڑی پریشانی سے بچائیں اور اپنی وصیت لکھ لیں, اور وصیت کو آپ ایک شرعی طور پر انڈوز ضرور کروا لیجئے گا. یہ میں بار 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 آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی وصیت کی شرعی انڈوزمنٹ ضرور لے لیجئے گا, پھر آپ اس کو بھلے سیف کر لیجئے اور کمپیٹنٹ جو بھی لوگ ہیں ان کو بتا دیجئے کہ میں میری جو ویل ہے وہ اس جگہ پر رکھی ہوئی ہے. تو جو بھی اس کا ہو تو پھر یہ کہ انتقال, کیونکہ اچانک انتقال بھی ہو جاتا ہے, موقع نہیں ملتا, بس ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب کیا وصیت کرے گا. پھر جن کے بارے میں وصیت کی تھی پتہ چلا کہ ان کے ساتھ بھی اس کا انتقال ہو گیا, تو پھر اس کے سارے شرعی احکام ہیں, کیونکہ ہماری شریعت نابالغ کے مال کا جب تحفظ کرتی ہے تو پھر ہر ایک کے مال کا تحفظ کیوں نہیں کرتی ہوگی. یعنی ایک دن کا بچہ بھی ہے نا, پیدا ہوتے جو بچہ ہے اس کے مال کا بھی شریعت تحفظ کر رہی ہے کہ بھائی یہ اس کا ہے تو پھر اس کا ہے. ایک دن کا بچہ بھی اگر کسی کی کوئی چیز توڑ دیتا ہے, مثال دے رہا ہوں, جبکہ یہ جزیات بھی موجود ہیں, تو جس کی چیز ٹوٹی ہے شریعت اس کا بھی تحفظ رکھتی ہے اور وہ ایک دن کے بچے پر بھی تاوان لازم آ جاتا ہے. تو اس طرح کے شرعی احکام ہیں. اسلام و دین, مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسلام قبول کر لے تو اور اسلام اس کا تحفظ نہ دے؟ اسلام ایسا دین ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اسلام اس کے مال کو, اس کی جان کو اور اس کی عزت کو تحفظ فراہم فرما دیتا ہے. یعنی یہ اسلام کی اتنی خوبصورت میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ جو اسلام و دین سے جو دور ہوتے ہیں وہ دیکھیے کہ کہاں جان, کہاں عزت اور کہاں مال کا تحفظ آ پاتے ہیں. لیکن اگر اسلام کے احکام کو سمجھیں گے, قرآن پڑھیں گے, حدیثیں پڑھیں گے اور فقہ کے جو جزیات اور احکام وہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام اور ہمارا دین اس اپنے ماننے والے کی جان کو بھی محفوظ فرماتا ہے, اس کے مال کو بھی محفوظ فرماتا ہے, اس کی عزت اور آبرو کو بھی محفوظ فرماتا ہے. تو یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی اور موضوع رہ گیا ہو پھر کال لیں, یا
کال لے لیں اس کے بعد
کال لے لیں. اچھا ہے,
بزرگوں کی وصیتیں ہیں اس پہ انشاءاللہ.
اچھا کال چلائیے.
میرا نام محمد جنید رضا ہے, میں مدینہ کلولیا ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں اور میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قبر میں کتنے اور کون کون سے تبرکات رکھنے کی وصیت کی جا سکتی ہے؟
یہ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ جیسے عہد نامہ ہے یہ لے لیں, گنبد خضرا کے حوالے سے اور مدینہ شریف تبرکات سے حوالے سے, اولیاء کرام کے بعض تبرکات کے حوالے سے, تو اگر ایسی کوئی چیزیں ہوں تو وہ تاک بنا کر دیوار میں کسی اونچی جگہ پر تھوڑا سا اونچا کر کے تاک بنا کر اس میں وہ ڈال دیے جائیں اور اس کو کر دیا جائے, تو اس طرح کے تبرکات جو تبرکات ہیں وہ لے وہ قبر میں لے بھی جانے چاہیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب بزرگوں کی وصیت کیا فرمائے؟
ایسے بہت ساری وصیتیں ہیں لیکن یہ کہ دو تین میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت, سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھ سے میرے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے کس چیز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفنایا؟ میں نے عرض کی کہ تین کپڑوں میں. ارشاد فرمایا میرے ان دو کپڑوں کو دیکھ لو, انہیں دھو لینا, دونوں کپڑے پیوندار تھے. پھر فرمایا کہ میرے کفن کے لیے ایک صاف ستھرا کپڑا خرید لینا اور مہنگا مت خریدنا. انہیں میں نے عرض کی کہ ابو جان اب ہم کشادگی میں ہیں, یعنی مہنگا خرید سکتے ہیں, ہم پر وسعت کر دی گئی ہے. یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میری بیٹی, زندہ شخص میت کے مقابلے میں نئے کپڑے پہننے کا زیادہ حقدار ہے. اب جب جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ قابل غور ہے, فرماتے ہیں اور یہ کفن تو خون اور تیپ سے آلودہ ہو کر رہ جائے گا. یعنی مہنگا کفن خریدنے سے منع فرما رہے ہیں, آج جی انکساری فرما رہے ہیں اور اس میں ہمارے لیے تربیت ہے, اور فرما رہے ہیں کہ مطلب متوسط قسم کا کپڑا ہو, صاف ستھرا ہو,
مطلب کہ امیر المومنین ہیں,
امیر المومنین ہیں, اور جو لباس پہنا ہوا وہ بھی پیوند والا. فرماتے ہیں میرے کپڑے دیکھ لو اور مطلب وہ ان لباس کے اندر جو ہے
کفن
لینے سے منع, کفن لینا اور صاف ستھرا کفن ہو لیکن مہنگا مت خریدنا, یہ آپ تاکید فرما رہے ہیں.
اور وہ بھی سنت کے مطابق, جو سنت کے مطابق تین کپڑوں
پہلے
دیا
پہلے
گیا.
پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے کیسے کہا
تاکہ مطابق مطابق وہ اس ادا کو بھی ادا کرنے والا جو مزاج مبارک ہے.
اچھا حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت بہت ہی ہمارے لیے سبق آموز ہے, صحابی رسول ہیں. تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بستر کو صحن کی طرف نکال دو اور میرے غلاموں, خادموں, پڑوسیوں اور میرے پاس آنے جانے والوں کو جمع کرو. حسب حکم ان سب کو آپ کے پاس جمع کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا بلا شبہ میرا یہ دن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آخری دن ہے جو دنیا میں میرے پاس آیا ہے اور آج آخرت میں میری پہلی رات ہوگی, مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے ہاتھ یا زبان سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عبادہ کی جان ہے، قصاص روز قیامت ہوگا اگر میں نے تم میں سے کسی کی جان کے بارے میں تقصیر کر دی ہو تو وہ مجھ سے قصاص لے لے قبل اس کے کہ میری جان نکل جائے۔ لوگوں نے یہ سن کر عرض کی، حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مہربان باپ کی طرح تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ادب سکھانے والے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کبھی کسی خادم کو برا نہیں کہا۔ لوگوں کی یہ باتیں سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے میری ان تقصیروں کو جو مجھ سے صادر ہوئی معاف کر دیا؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب العالمین نے عرض کی، اے اللہ تو گواہ رہنا، پھر فرمایا، اب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میری وصیت کو یاد کر لو، میں تم میں سے ہر انسان کو اپنی موت پر رونے سے منع کر رہا ہوں، جب میری روح نکل جائے تو تم وضو کرنا، خوب اچھی طرح وضو کرنا، پھر تم میں سے ہر شخص مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھے اور عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور اپنے لیے استغفار کرے۔ پھر فرماتے ہیں، پھر مجھے جلدی سے میری قبر تک پہنچا دینا اور میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر مت آنا، اور مجھے ارجوان ایک اپنے چیز کا ذکر کیا، اس سے مت رنگنا، یعنی اپنے پیچھے آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے آگ لے کر بھی مت۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کتنی مطلب سبق آموز اور کتنا اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ آپ اپنے حقوق بھی معاف فرما رہے ہیں، خادموں سے غلاموں سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، اور جب وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ ان کو وصیت فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنا، کرنا ہے نہیں کرنا تو رونا نہیں ہے، نوحہ نہیں کرنا ہے، اور کرنا ہے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھو اور اپنے لیے میرے لیے استغفار کرو،
اس سارے ثواب کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے بزرگوں کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصیت پر ہم نے چند مدنی پھول آپ کو بیان کیے ہیں، یقیناً یہ بھی ایک ایسا موضوع کے کال لیتے رہیں گے، سوال و مسائل کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی شرعی تفتیش کروانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ناجائز وصیت ہو ہمیں اس پر عمل کرنے سے بچنا نصیب ہو، اور ہر معاملے میں شرعی رہنمائی لینے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اپنا بنایا مجھ کو جتی نے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو جتی نے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔